بسیج کے کمانڈروں اور سپاہیوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، سامراج کی شناخت اور اس کے خلاف مزاحمت پر زور۔ بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے سامنے دھماکوں کی مذمت، لبنان میں جمعرات کو عام سوگ کا اعلان۔ ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات، دنیا کے عوام اور مغربی حکام کے لیے ایران کے وزیر خارجہ کا ویڈیو پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کا بلٹن پیش خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں عوامی رضاکار فورس بسیج کے کمانڈروں اور سپاہیوں کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب میں سامراج کے مقابلے میں خردمندانہ طرز عمل اختیار کرنے کے لیے اس کی شناخت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکی حکومت دنیا کی سامراجی حکومتوں میں سر فہرست ہے۔
ملت های این منطقه ناگزیرن که این رژیم تحمیلی و جعلی رو بپذیرن۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کو تہران میں عوامی رضاکار فورس بسیج کے 10,000 کمانڈروں اور سپاہیوں کے اجتماع سے خطاب میں فرمایا، حکومت امریکہ دنیا کی سامراجی حکومتوں میں سر فہرست ہے۔ آپ نے ہفتے بسیج کے آغاز کے مناسبت سے تہران کی امام خمینی عیدگاہ کے میدان میں بسیجی سپاہیوں کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ سامراج کے مقابلے میں خرد مندانہ مزاحمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحیح شناخت حاصل کی جائے۔ آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی نظام قرآنی تعلیمات کے مطابق تمام انسانوں کو اہمیت دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور سبھی سے دوستانہ روابط چاہتا ہے فرمایا، اسلامی نظام امریکی قوم سے بھی، جس کے حکام سامراجی ہیں، دوستانہ روابط کا خواہش مند ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کا اسلامی نظام سامراج کا مخالف ہے اور اس کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھے گا فرمایا، آج کی دنیا کے سامراجی نظام کو سمجھنا اور اس کی صحیح شناخت حاصل کرنا ضروری ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ سامراجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود کو برتر سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عناصر جن کے ہاتھ میں کسی بین الاقوامی تنظیم یا نظام کی باگ ڈور ہو، اگر وہ خود کو برتر سمجھیں اور اپنے آپ کو محور قرار دیں تو دنیا میں ایک خطرناک طریقہ وجود میں لاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر جگہ مداخلت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس خطے میں سامراجی نظام کی پالیسیوں کے بارے میں کہا کہ وہ اس طرح عمل کرتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کہ جیسے علاقے کے اقوام کے سامنے صہیونی حکومت کے تسلط کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے لیے یورپی ملکوں کی حمایت پر تنقید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مفلوک الحال صہیونی حکومت کی حمایت یورپ کے لیے باعث شرم ہے، البتہ فرانس کے عوام کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں خود سوچیں اور اپنے لیے راستہ تلاش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی حکومت ایک مسلط کردہ حکومت ہے اور جو بھی چیز زور زبردستی سے مسلط کی جاتی ہے وہ باقی نہیں رہتی اور صہیونی حکومت بھی باقی نہیں رہ سکے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ سامراج کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ سامراج نہ حق تسلیم کرتا ہے، نہ حق سنتا ہے اور نہ ہی اقوام کے حق کا احترام کرتا ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے حق کو مسترد کرتا ہے اور انواع و اقسام کے ہیلوں و بہانوں سے حق بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں اقوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کو جائز سمجھتی ہیں اور جو انسان بھی ان کے ساتھ نہ ہو اس کو اہمیت نہیں دیتیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج سامراجی طاقتوں کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت ہی سخت ہے کہ ایران کا اسلامی نظام علاقے کے لیے ایک آئیڈیل بن چکا ہے اور علاقے میں ایک ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جو نہ صرف یہ کہ امریکہ سے وابستہ نہیں بلکہ امریکیوں کی دشمنیوں کے مقابلے میں روز بروز زیادہ قوی اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے دشمنوں کے مقابلے میں ثبات قدم اور استقامت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اقتصادی اور فوجی اور ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے ایٹمی معاملے پر 5+1 گروپ کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے تعلق سے فرمایا کہ میں مذاکرات کرنے والی ایرانی ٹیم کی بھرپور اور مکمل حمایت کرتا ہوں، اور دوسری جانب اس بات پر تاکید کرتا ہوں کہ ملت ایران کے ایٹمی حقوق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس سلسلے میں ریڈ لائن کو بہرحال مد نظر رکھنا ہوگا۔ قائد انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی دھمکیوں کے بارے میں فرمایا کہ ملت ایران ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی، اور ایران کے عوام دشمن کو ایسا زوردار تماچا رسید کریں گے کہ وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گا۔
بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے منگل کو ہونے والے بم دھماکوں کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت لبنان نے 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔
لبنانی حکومت نے بیروت دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے غم میں جمعرات کو عام سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت لبنان نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے سامنے منگل کو ہونے والے بم دھماکوں میں 23 افراد کے شہید ہونے پر جمعرات کو پورے لبنان میں عام سوگ منایا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے باہر 2 بم دھماکوں میں 23 افراد شہید اور تقریباً 150 زخمی ہو گئے تھے۔ شہید ہونے والوں میں ایران کے کلچرل اتاشی سمیت 6 ایرانی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ لبنان کی سیاسی جماعتوں اور شخصیات نے الگ الگ بیانات جاری کر کے اس واقعے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کو تعزیت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ کے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ محمد رعد نے بیروت میں دھماکوں کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ لبنان کے ثبات و استحکام اور قومی اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچانے، نیز ملک میں ہرج و مرج کا بازار گرم کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ لبنان کی تحریک المردہ کے سربراہ سلیمان فرنجیا نے بھی اپنے بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد ملک کے اندر امن و آشتی کو ختم کرنا ہے۔ لبنان کی مستعفی کابینہ کے وزیر خزانہ محمد صفدی نے اس کو لبنان میں خطرناک سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ لبنان کے کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر فیصل کرامی نے بیروت میں ایران کے سفارت خانے پر حملے کی کوشش اور بم کے دھماکوں کو ملک میں بدامنی اور دہشت گردی کی نئی لہر شروع کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن عیسائی رہنما پیتروس ہارب نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکفیری دہشت گردوں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں اپنی شکست کی تلافی کے لیے یہ حملہ کیا ہے۔ ادھر لبنان کے علماء کے انجمن نے بھی ایک بیان جاری کر کے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تحریک مزاحمت کی مسلسل کامیابیوں سے سراسیمہ ہو کر امریکہ کی قیادت نے، شرپسندوں اور دہشت گردوں کے اتحاد نے ایک بار پھر لبنان میں بدامنی اور افراتفری کا بازار گرم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔
اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات کرنے والے دانشمندی اور منطقی سوچ کا مظاہرہ کریں۔ پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے آغاز سے قبل تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران اپنے پرم جوہری حقوق میں کسی بھی قسم کی کمی کو قبول نہیں کرے گا، البتہ اس بات کی واضح ضمانت بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ اگر مذاکرات میں شریک بعض ملکوں نے اسرائیلی سروں پر ناچنے کی کوشش کی تو ایران اسے ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم پوری ہوشیاری اور قومی پالیسیوں کے مطابق بات چیت کرے گی اور پارلیمنٹ ان کی کارکردگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والوں نے غیر دانشمندانہ موقف اپنایا تو ملت ایران کی جانب سے اس کا ٹھوس اور واضح جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے اسپیکر مرزوقی علی نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں بھی تہران اور جکارتا کے نظریات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مرزوقی علی نے ایران اور انڈونیشیا کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی میدان میں تعاون بڑھانے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انڈونیشیا کے اسپیکر نے اپنی حکومت اور عوام کی جانب سے بیروت میں ایران کے سفارت خانے کے سامنے ہونے والے بم دھماکوں کی بھی مذمت کی، اور اس سانحے میں ایرانی سفارتی عملے کے بعض ارکان کی شہادت پر ملت ایران کو تعزیت بھی پیش کی۔ انڈونیشیا کے اسپیکر اپنے ملک کے اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ منگل کے روز تہران پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اور 5+1 کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا قوی امکان موجود ہے۔ یہ بات انہوں نے روم میں اپنی اطالوی ہم منصب ایما بونینو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ہر طرح کی کامیابی کا امکان موجود ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جنیوا جاتے ہوئے روم میں مختصر قیام کے دوران اپنی اطالوی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہمیں باہمی احترام کی بنیاد پر یکساں قدم اٹھانے ہوں گے، اور یہ سوچ کر مذاکرات میں حصہ لینا ہوگا کہ کوئی بھی رائے حل مسلط نہیں کی جا سکتی۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ تہران اپنی جوہری سرگرمیوں کو پرم طریقے سے حل کیے جانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ راہ حل متفقہ طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جوہری مذاکرات کا تازہ دور بدھ سے جنیوا میں ہو رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی پر مشتمل گروپ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے۔ جنیوا میں بدھ سے ایران اور 5+1 کے درمیان ایسی حالت میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ایران کے حکام نے اپنے مسلمہ ایٹمی حقوق پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تہران برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ایٹمی معاملے میں تشویش دور کرنے اور نتیجہ خیز منصفانہ سمجھوتے تک پہنچنے میں بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی قسم کا امتیازی فیصلہ اور دباؤ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔
وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جنیوا میں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات سے قبل اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے سامنے تعمیر و ترقی اور امن و صلح کی پاسداری کا ایسا راستہ ہے جہاں ہم صرف جھک جانے یا پھر جنگ میں سے کسی ایک کو ہی انتخاب کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں، جو دنیا کی 5 اہم زبانوں میں دنیا کے عوام اور مغرب حکام کے لیے نشر کیا گیا ہے، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک قوم کی عزت و سربلندی اور حقوق پر مذاکرات نہیں ہو سکتے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایرانیوں کے لیے ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو ختم ہو جانے والے ایندھن کے ذخائر کے برباد ہونے کو روکے گی اور ماحولیات کے اعتبار سے بھی ایک بہترین انرجی ثابت ہوگی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ فرزندان ایران نے صلح و کامیابی کے دائرۂ کار میں اپنے اس حق کی پاسداری کا عہد کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بڑی سے بڑی طاقت دوسروں کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہا کہ مساوی اور برابری کے موقف کو تسلیم کرنا اور سبھی انسانوں کی عزت و دو طرفہ احترام موجودہ صورتحال میں انتہائی ضروری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے مواقع، چیلنجوں اور اقوام کے مشترکہ سرنوشت کی شناخت میں ہوشیاری کا مظاہرہ کرنے کی مغربی حکام کو سفارش کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر ضروری بحران کو سب مل کر ختم کریں اور ایک نیا افق روشن کریں۔ دوسری طرف جنیوا میں ایران کے ایٹمی معاملے پر ہونے والے مذاکرات سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ٹیلیفونی گفتگو میں ایٹمی مذاکرات سے متعلق تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے صدر نے کہا کہ جنیوا میں اس سے پہلے کے مذاکرات مثبت اور خوشگوار ماحول میں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ بعض افراد سب کے نفع میں انجام پانے والے مذاکرات کی راہ میں مشکلات کھڑی کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ مقابل فریق بھی سیاسی سنجیدگی اور عزم کا مظاہرہ کرے گا کہا کہ اس سلسلے میں ہم کسی بھی طرح کی تفریق کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ برابری اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر ہونے والے مذاکرات میں فریقین کی منطقی تشویش کو دور کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسی طرح اپنے چینی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران ایک ایسا سمجھوتا چاہتا ہے جس میں وہ اپنے مسلمہ قانونی حق کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ثابت کرے کہ اس کی ایٹمی سرگرمیاں پوری طرح پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ جیسا کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے، جنیوا مذاکرات میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے، لیکن اگر اس پیش رفت پر مذاکرات میں شریک بعض حکومتوں کی طرف سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی اور ضرورت سے زیادہ توقعات کا اظہار کر کے بہانے بازی سے کام لیا گیا، تو پھر ایک کامیاب سمجھوتے کی جانب پہنچنے کا راستہ بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ ایران کے نقطہ نگاہ سے مذاکرات دو طرفہ اور برابری کی بنیاد پر ہونے چاہئیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کے مطابق کسی پر کوئی رائے حل مسلط نہیں کی جا سکتی۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ ایران نے اپنی تجویز پچھلے جنیوا مذاکرات میں دے دی تھی، اور مقابل فریق نے بھی اس کو پوری طرح سراہا اور اس کا اعتراف کیا تھا کہ ایران کی تجویز تعمیری ہے۔ اسی کے ساتھ ایران اور آئی اے یہ نے بھی اپنی چند روز قبل تہران میں ہونے والی بات چیت یا مذاکرات میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس میں ایجنسی کے سوالات اور ابہامات کو دور کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ایٹمی معاملے پر ایک پرامن رائے حل تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس نے اپنے ابتدائی قدم بھی نیک نیتی کے ساتھ اٹھا لیے ہیں، لیکن حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے دو طرفہ عزم و ارادے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی نیک نیتی اور عزم و ارادے کا مظاہرہ مذاکرات میں شریک سبھی ملکوں کی طرف سے کیا جانا ضروری ہے۔
شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران القلمون نامی اسٹریٹجک علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دمشق میں فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ القلمون کے علاقے قارہ کو دہشت گردوں سے مکمل طور سے پاک کر دیا گیا ہے، اور یہ علاقہ پوری طرح سے اب اس کے کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شامی فوج قارہ سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کا تعاقب کر رہی ہے۔ شامی فوج نے حال ہی میں حلب، ہومس، دمشق کے مضافاتی علاقوں اور حما میں دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے علاوہ مختلف علاقوں کو بھی آزاد کرا لیا ہے۔ لیبیا میں حالیہ خونریز واقعات کے بعد حکومت نے بحران کے خاتمے کے لیے تجویز پیش کی ہے کہ مسلح گروہوں کے افراد کو ملک کی سیکورٹی فورس میں ضم کر دیا جائے۔
لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان نے نیشنل کانگریس میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ مسلح گروہوں میں شامل افراد کو غیر مسلح کر کے سیکورٹی افواج میں ضم کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ جولائی میں لیبیا کے وزیر توانائی محمد محرق کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ مسلح افراد کو دارالحکومت طرابلس سے تدریجی طور پر نکالنے کے پروگرام پر عمل درآمد کرے، لیکن اس کے بعد نیشنل کانگریس کے سربراہ نے طرابلس میں قیام امن کی ذمہ داری ملیشیا کو دے دی، جس کے بعد مذکورہ کمیٹی اپنے مشن پر کام نہ کر سکی۔ یہاں تک کہ گزشتہ جمعے کو عوام نے طرابلس میں وسیع مظاہرہ کر کے تمام مسلح افراد کو یہاں سے نکالنے کا مطالبہ کیا، اور مسلح گروہوں نے عوام کی آواز کو دبانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلح گروہوں کے اس وحشیانہ حملے میں تقریباً 600 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے، جس پر طرابلس کے مقامی کونسل نے اس واقعے کے بعد 3 دن کے عام سوگ اور ہڑتال کا اعلان کیا۔ منگل کو ہڑتال اور عام سوگ کا آخری دن تھا، لیکن طرابلس کے مقامی کونسل کے سربراہ سادات البدری نے اعلان کیا ہے کہ عام ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دارالحکومت طرابلس سے تمام مسلح افراد کو نکال نہیں دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ لیبیا کے بڑے حصے پر مسلح افراد کا قبضہ ہے، جو وہی سابق انقلابی ہیں۔ دارالحکومت طرابلس کا ایک حصہ بھی مسلح افراد کے قبضے میں ہے، لیکن وزیر دفاع نے فوج کو حکم دیا ہے کہ شہر میں امن و امان برقرار کرنے اور شہر میں آنے اور یہاں سے جانے کے تمام راستوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھال لے۔ لیبیا کے دوسرے شہروں بالخصوص بنغازی میں بھی حالات بحرانی ہیں۔ بنغازی شہر کے آپریشن روم کے ترجمان کرنل عبداللہ الزائدی نے بدامنی اور مسلح گروہوں کے بے لگام ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ اس وقت پیش کیا جب کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت طرابلس کی طرح بنغازی بھی بدامنی، کشیدگی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کم و بیش یہی صورتحال لیبیا کے دیگر شہروں کی بھی بتائی جاتی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔
سعودی عرب میں غیر ملکی محنت کشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران 60,000 افراد کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محمد بن نائف نے کہا ہے کہ 4 نومبر سے لے کر اب تک 60,000 سے زیادہ غیر ملکی محنت کشوں کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق غیر ملکی محنت کشوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 9,00,000 غیر ملکی کارکنوں کو ملک سے نکالا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں رواں سال کے آغاز سے غیر ملکی محنت کشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں ایک اندازے کے مطابق 90 لاکھ کے قریب غیر ملکی محنت کش کام کرتے ہیں اور ان سے انتہائی طاقت فرسا کام لیا جاتا ہے۔ غیر ملکی محنت کشوں میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، فلپائن، ایتھوپیا، یمن اور مصر جیسے ملکوں سے بتایا جاتا ہے۔ سعودی پولیس غیر ملکی محنت کشوں کی اقامت گاہوں پر حملے کر کے انہیں بری طرح سے زدوکوب اور ان کی ذاتی اشیاء بھی لوٹ رہی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی محنت کشوں نے کم تنخواہوں اور اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف مظاہرے بھی کیے تھے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس کورٹ نے عام شہریوں کے ای میلوں کی معلومات جمع کرنے کے پروگرام کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کورٹ نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ عام شہریوں کے ای میلوں کی جانچ پڑتال کا دائرہ مزید وسیع کر سکتی ہے۔ انٹیلیجنس کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ایسے شہریوں کے ای میل چیک کرنے کی مجاز ہے جن کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی پہلے ہی ایسی معلومات جمع کر چکی ہے جس کی اب کورٹ نے اجازت دی ہے۔ اس سے پہلے سن 2011 میں اسی کورٹ نے عام شہریوں کی بڑے پیمانے پر جاسوسی کرنے کی بنا پر این ایس اے کی سرزنش کرتے ہوئے اسے ملکی آئین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ امریکہ میں بیرونی انٹیلیجنس کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والی کورٹ نے جاسوسی کے غلط اعداد و شمار کورٹ میں جمع کرائے جانے کے معاملے پر بھی این ایس اے پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے حکام کے مطابق سن 2011 تک وہ امریکی شہریوں کے ای میل اور ٹیلی فونی مکالمات ریکارڈ کرتے رہے ہیں۔ ایک امریکی سینیٹر کو قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے۔ ورجینیا سے تعلق رکھنے والے امریکی سینیٹر گیری ڈیٹس پر منگل کے روز اپنے گھر کے اندر چاقو سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جب وہ سینیٹر ڈیٹس کے گھر پہنچی تو اسے وہ اور ان کا جوان سال بیٹا ایوسٹن دونوں زخمی حالت میں ملے۔ پولیس کے مطابق ایوسٹن اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس کے جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ابھی اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ واقعہ سینیٹر اور اس کے بیٹے کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے پیش آیا یا کسی اور وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ورجینیا پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سینیٹر گیری ڈیٹس نے بھی اس بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا ہے۔ سینیٹر گیری ڈیٹس سن 2001 سے سینٹ میں ورجینیا کے عوام کی نمائندگی کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ سن 2009 میں ورجینیا کے گورنر کے عہدے کے لیے بھی نامزد تھے، تاہم وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ بسیج کے کمانڈروں اور سپاہیوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، سامراج کی شناخت اور اس کے خلاف مزاحمت پر زور۔ بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے سامنے دھماکوں کی مذمت، لبنان میں جمعرات کو عام سوگ کا اعلان۔ ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات، دنیا کے عوام اور مغربی حکام کے لیے ایران کے وزیر خارجہ کا ویڈیو پیغام۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔